لو مومنوں امام کی رحلت قریب ہے، ہنگام حشر وقت رحلت قریب ہے، آقا کی ہم غلاموں سے رخصت قریب ہے، باغ جہاں بعید ہے جنت قریب ہے۔ جی ناظرین، شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، درود اور سلام و پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان اطرت اہل بیت پر۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یوں تو ہمارے لیے کامل زندگی ایک ایسا نمونہ عمل ہے کہ جس کے ہر پہلو پر ہم اگر روشنی ڈالنے جائیں تو ہمارے لیے وقت بہت محدود ہے۔ یہ وہ انسان کامل ہے کہ جس نے اپنے بچپنے سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسلام کی نصرت کے لیے ہر وہ چیز کو صرف کر دیا جو ان کے پاس تھی، اپنا وجود، اپنا وقت، اپنی دولت، اپنا خاندان، حتیٰ اپنی مرضیاں، ہر چیز خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے قربان کر دی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس مولا کو جو اپنا امام مانتے ہیں، ہم کتنا ان کی زندگی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے جو یہ پروگرام آپ کے لیے خدمت میں پیش کیا، اس میں امام کے آخری ایام میں جو امام نے وصیت کی ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں نصرت عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج امام کی گفتگو کرنے کے لیے اور خاص طور پر امام کے اس وصیت نامے پر جو کہ امام نے اپنے آخری ایام میں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، ہم نے دعوت دی ہے حجت اسلام و مسلمین رضا حیدر صاحب کو۔ جی قبلہ، بہت شکریہ کہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ آپ ایام میں وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں چاہوں گا کہ ہماری گفتگو جو وصیت نامے پر چل رہی تھی اس کو آگے بڑھایا جائے، اور آج آپ کون سے فراز کو امام کے وصیت نامے سے ہمیں منتقل کرنا چاہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہ نستعین، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت کی ہے، آج کی وصیت میں آج امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں،
صحیح،
یعنی نظم امر اور صلح کے بعد یہ سب اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کا خیال رکھنا۔
صحیح،
یتیموں کے بارے میں جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
صحیح،
ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے یتیموں کے ساتھ، کس حد تک ہمیں یتیموں کی مدد کرنی چاہیے، ہر اعتبار سے ہمیں یتیموں کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ میں آگے عرض کروں گا یتیموں کی جو قسمیں ہیں،
صحیح،
کی طرف میں اشارہ کروں کتنی اقسام ہیں یتیموں کی، لیے ہر طرح کا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق یتیموں کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ بعض روایات میں آیا کوئی شخص اگر کسی یتیم کے سر کے اوپر دست شفقت پھیرے، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرے تو جتنے بال اس کے ہاتھ میں آتے ہیں، ہاتھ رکھے گا سر پہ تو بالوں کی تعداد تو لاکھوں ہوتی، ان بالوں کے برابر پروردگار اسے حسنات عطا کرتا ہے، اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے یا اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس طریقے سے اتنا زیادہ صرف ہاتھ پھیرنے سے زمین۔ یتیم کہتے کسے ہیں؟ اسلامی شریعت کے اعتبار سے جس کا باپ دنیا سے گزر گیا وہ یتیم کہلاتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں یعنی انسانوں میں اور حیوانات میں، جانوروں میں جس کی ماں مر گئی اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ بھائی، یتیموں کے ساتھ ہمارا برتاؤ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے، اس کے نتائج بہت ہیں، اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ یتیموں کے ساتھ جو ہم حسن سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ بہت اچھے اس کے اثرات ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ فجر 30واں پارہ ہے سورہ فجر، اس سورہ میں جو آیتیں ہیں ان میں اگر غور کریں تو ہم اس اثر کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا حسن سلوک یتیم کے ساتھ اچھا ہو تو اس کا کیا اثر ہے، اگر ہمارا برتاؤ یتیم کے ساتھ اچھا نہ ہو تو اس کا کیا اثر ہے اس کی طرف، یعنی اگر ہمارا برتاؤ اچھا نہیں ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا، اس کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان جب اللہ نعمتیں دیتا ہے بطور آزمائش، نعمتوں کی برسات اس کے اوپر ہوتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے، رب اکرمانی، خدا نے میری عزت کی، میرا درجہ خدا کے نزدیک بلند ہو گیا، تبھی تو۔ خدا نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، نعمتوں کی برسات ہم پر ہو رہی ہے. وہ اَمَّا اِذَا مَبْتَلَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. لیکن جب بطور آزمائش اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے تو یہ انسان کیا کہتا ہے؟ خدا نے میری احانت کر دی. یعنی جب نعمتیں مل رہی تھی تو سمجھ رہا تھا میرا درجہ بلند ہے، میں خدا کا محبوب بندہ ہوں، مجھے نعمتیں مل رہی ہیں. اور جب رزق تنگ ہوا تو سمجھ رہے خدا نے مجھے توہین کر دی. یہ انسان کا نیچر، یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن جو رزق تنگ ہوا، کس وجہ سے تنگ ہوا، اس کی طرف آگے والی بل کلا بل تکرمون الیتیما، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ نے تمہاری احانت نہیں کی، یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے. کلا بل تکرمون الیتیما، تم نے یتیم کا اکرام نہیں کیا، عزت نہیں کی. اب آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا، یعنی یتیم کا اکرام کرنا، یتیم کی عزت کرنا، وہ سبب بنتا ہے رزق کا، برکت کا سبب بنتا ہے کہ ہم خدا کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں. جا کر اکرام کرنا ہے یتیم کو، یتیم کا مال نہیں کھانا. یتیم کا مال کھانا تو بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ جہنم کے شعلے کھا رہے ہیں. وہ یتیم کا مال نہیں ہے، وہ آگ کے انگارے ہیں حقیقت میں وہ کھا رہے ہیں. مال کھانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو اکرام کرنا ہے، یتیم کی عزت کرنا ہے ہمیں. ہمارے یہاں سماج میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں یتیم خانے میں، لیکن یتیموں کی عزت نہیں کرتے. وہ یہ بھی نہیں برداشت کرتے کہ ان کا بچہ یتیم کے بچے کے ساتھ، یعنی اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے جس میں یتیم کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. پھر یتیم خانے میں اپنے بچوں کو لے بھی نہیں جائیں گے کہ ارے بھائی ہمارا بچہ یتیموں کے ساتھ کیسے نہ کھیل سکتا ہے، منع بھی کر دیتے ہیں. یہ کیا، یہ احانت ہے کس کی؟ یتیموں کی. امام علی کیا فرماتے ہیں وصیت میں؟ اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کا خیال رکھنا. ہر طرح سے تمہیں یتیموں کا خیال رکھنا ہے. تمہارا جو فرض ہے، تمہاری جو ڈیوٹی ہے یتیموں کے حوالے سے، اسے تمہیں پورا کرنا ہے. تمہیں ان کی عزت بھی کرنا ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے،
ان کی مشکلات
کو بھی حل کرنا ہے. ایک تو یہ یتیم کون ہے جس کا باپ دنیا سے گزر گیا اور حد بلوغ تک نہ پہنچا ہو. یہ پیغمبر جو یتیم کی کفالت کرے، پیغمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے انا و کافل الیتیم کا ہاتین، اس طرح اشارہ ہے. میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طریقے سے ہوں گے، جب دونوں انگلیاں قریب نہیں ہیں وہ جنت میں قریب قریب ہوں گے. جس طرح یہ انگلیاں قریب ہیں اس طرح جنت میں قریب ہوں گے. کون؟ جس نے یتیم کی کفالت کی ہو، جس نے یتیم کی تربیت کی ہو، پرورش کی ہو. ہمارے سماج میں اب یہ چیزیں نہیں کم ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال ہیں لوگ ہیں جو یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن مدد کے ساتھ ساتھ ان کا اکرام بھی کرنا ہے. یہاں پہ جو نقطہ ہے، بہت سے نکات ہیں لیکن جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہو یہ کہ مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام یتیموں، یہاں ایتام مطلق ہے، یعنی کوئی قید نہیں ہے.
صحیح.
یتیموں کا خیال رکھنا، ہر طرح کے یتیموں کا، یعنی جتنے بھی ایتام ہیں سب اس میں شامل، یتیم جتنے سب. ایک یتیم وہ جس کا باپ مر گیا حد بلوغ کو نہ پہنچے، اور ایک یتیم وہ ہے جو جیسا کہ کہا گیا ہے وہ یتیم نہیں جس کا باپ مر جائے، اصل میں حقیقت میں یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم رہا ہو. لیس الیتیم کا من مات والدہ، وہ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا، جس کے پاس علم ہے، یعنی جاہل مستضعف کچلا ہوا طبقہ، یہ بھی یتیم کی فہرست میں شمار ہوتا ہے. ان کی بھی کفالت، ان کو بھی راہ راست پہ رہنا، ان کے بھی عقیدے کی حفاظت کرنا، کیونکہ جب کوئی اشکال ہوتا ہے یا کوئی شبہ آتا ہے تو جاہلوں کا عقیدے جو جلدی سے ہل جاتے ہیں. اب یہاں کو پر جو اہل علم پڑھے لے کے، ان کی ذمہ داری ان یتیموں کا بھی خیال رکھے، ان کا بھی، ان کو بھی سہارا دے کہ یہ عقیدے سے پھرنے نہ پائیں، اور ایسی دلیلیں ان کو مہیا کریں جو ان کی سمجھ میں آ جائیں ہر طرح سے. تو یہاں کے اوپر احتام جو مطلق ہے، ہر طرح کی سے ہمیں یتیموں کا سپورٹ کرنا ہے. اس یتیم کا بھی جس کا باپ نہیں ہے، اور اس یتیم کا بھی جو علم سے
علمی طور پر ہے. جی گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے امام علی کے فراز پر کہ ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا ہے، چاہے یتیم جو ہے وہ نسبی ہو، چاہے یتیم جو ہے وہ علمی ہو. جی ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ان ایام عزا پر، امام علی علیہ السلام کے شہادت کا ایام پر ہم آپ کو تسلی عرض کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. جی قبلہ، ابھی آپ نے امام علیہ السلام کی وصیت نامے سے نقل کیا کہ ہمیں یتیموں کا خیال کرنا چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے. آگے امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اس کے بعد مولائے کائنات وصیت کرتے ہوئے فرماتے اللہ اللہ فی جیرانکم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا, پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کی امام علیہ السلام. دیکھیے بستر شہادت پر ہیں, سب کے بارے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کر رہے ہیں, سب اللہ اللہ فی جیرانکم فإنه وصیۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے, یعنی حضور نے وصیت کی تھی پڑوسی کے بارے میں. ما زال یوصی بہم حتی ظننتو, پیغمبر وصیت کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں یہاں تک کہ میں نے گمان کیا انہو سیو ارسوہم, کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر پڑوسی کو وارث بناتے, یعنی اتنے حقوق بیان کیے پڑوسی کے کہ کہیں ایسا نہ ہو. تو پڑوسیوں کے بارے میں, اب پڑوسیوں کی قسمیں ہیں, ایک پڑوسی آپ کے رشتہ دار ہیں تو اس کے ڈبل حق ہو گئے, ایک صلہ رحم والا حق, دوسرا پڑوسی والا. ایک آپ کا پڑوسی ہے مگر آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, لیکن آپ کے مذہب میں آپ کا شریک ہے, آپ کے ایمان میں آپ کا برادر ہے, برادر ایمانی ہے,
صحیح,
اس کے حقوق الگ ہیں. ایک آپ کا پڑوسی ایسا ہے کہ جو آپ کا برادر ایمانی بھی نہیں ہے, پڑوسی ہے,
صحیح,
یعنی غیر مسلم ہے, وہ آپ کا پڑوسی, اس کے بھی حق ہیں. کہ جو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات نے پڑوسی کی جو حقوق بیان کیے ہیں وہ مطلقاً پڑوسی کے حقوق بیان کیے ہیں, یہ نہیں ہے کہ اسی پڑوسی کے حق ہیں جو تمہارا رشتہ دار ہے یا اسی پڑوسی کے حق ہیں جو تمہارا دینی بھائی ہے, نہیں, ہر انسان جو تمہارا پڑوسی اس کے حقوق ہیں اور اس حقوق کو تمہیں ادا کرنا, تمہیں ستانا نہیں ہے پڑوسی کو, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائیں, اسی اذیت میں آ جائیں, ایسا نہیں کرنا تمہیں. مثال کے طور کے اوپر ہم اپنے گھر میں رہیں, برابر میں گھر ہیں, 12 بجے 10 بجے رات کے بعد لوگ عموماً سو جاتے ہیں, 11 بجے رات کے بعد, کیا ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے پڑوسیوں کا اذیت ہو؟ ٹی وی کی آواز بلند کر دی, ریڈیو کی آواز بلند کر دی, یا کوئی اور کام ہو, چاہے وہ آواز کیسی بھی ہو, اسے بحث نہیں ہے, لیکن اس سے بہرحال جو سو رہا اسے ڈسٹرب ہو رہا پڑوسی, کیونکہ اس کا حق مارا جا رہا ہے, ہمیں بچنا چاہیے. پڑوسی کے حقوق بہت ہی زیادہ ہیں, بہت ہی زیادہ ہیں. اب یہاں اوپر میں, مجھے لندن میں تھا تو ایک صاحب نے مجھے واقعہ بتایا کسی ذاکرہ کا, انہوں نے کسی مجلس میں پڑوسی کے حقوق بیان کیے کہ پڑوسی کے حقوق, پوری فہرست ہے حدیث میں آیا بہت زیادہ حقوق بیان, تو وہاں اوپر ذاکرہ تھی انہوں نے بیان کیا, تو نادر جہاں نقویہ مرحومہ ان کا یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا, اپنے وہ خود انہوں نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ میں نے جب پڑوسی کے حقوق بیان کیے تو دوسرے جتی کئی دن کے بعد ایک خاتون عورت آئی وہاں کو پر, تو اس نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا, اس کا فائدہ ہوا. کہا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے سنے پڑوسی کے حقوق ہیں, تو میرے لان میں ایک درخت تھا, کافی بڑا تھا, کافی اونچا تھا وہ درخت, اس درخت کو میں نے کٹوایا کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ درخت جو ہے سورج کی روشنی کو روکے ہوئے, ہمیں پڑوسی کیا نہیں پہنچ رہی ہے سورج کی روشنی سے, یہ حائل ہے باقاعدہ طور پر. تو میں نے سوچا بھائی روشنی سورج کی سب کے لیے ہے, پڑوسی کا حق ہے کہ اس کے بھی لان میں اس کے گھر تک یہ, تو میں نے اسے کٹوا, جب میں نے کٹوا دیا تو وہ پڑوسی آئی, اور دو بھی خاتون تھیں, شکریہ ادا کیا, کیوں تم نے کٹوایا؟ تو بتایا کہ میں مجلس میں گئی تھی اور وہاں پہ جو ہمارے بتایا گیا کہ ہمارے دین کا یہ حکم ہے, ہماری شریعت کا حکم یہ کہ پڑوسی کے اتنے حقوق ہمیں پورا کرنا. تو اس نے کہا کتنے سالوں سے میرے دل میں یہ بات تھی کہ میری دھوپ یہ درخت رکے ہوئے میں تم سے کہوں, لیکن میں نہیں کہہ پاتی تھی شرم کی وجہ سے. بہت اچھا تم نے کیا, شکریہ تمہارا. یہ اب دیکھیں, اب ان کی کیا میسج پہنچائیے کہ اسلام سب کے حقوق کی رعایت کرتا ہے, ایسا نہیں. آج تو میسج یہ پہنچ رہا ہے کہ اسلام یعنی بس قاتل, غارت گری, ٹیررزم, یہ سب ہے, یعنی اسلام کے نام پر اتنے جرائم ہو رہے ہیں, اتنے ظلم ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو اب نام سے بھی نفرت ہونے لگی ہے غیر کو. حالانکہ اسلام کے وہ حقیقی اسلام نہیں, حقیقی اسلام یہ جس میں ہر سب کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے. تمہارا پڑوسی ہو, کوئی بھی تمہارا پڑوسی ہو, اس کے حقوق ہیں, اس کے حقوق کو تم پر, تمہیں کوئی حق نہیں اسے ستانے کا, تمہیں کوئی حق نہیں ایسا کام کرنے کا جس سے تمہارے پڑوسی کو کوئی پرابلم ہو, کوئی مشکل ہو. ہاں, اس سے بڑھ کر ہے, تمہیں اس کی مدد کرنا ہے, تمہیں اس کی کمک کرنا ہے. اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ, کوئی بھی ہو, دیکھنے کے لیے جاؤ. اگر مر گیا خدا نخواستہ تو اس کی تشییع جنازہ میں جاؤ. اگر وہ ضرورت مند ہے, جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے تم اس کی ضرورت کو پورا کرو.
جی ناظرین, جی مولانا صاحب, گفتگو انشاءاللہ ہم جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین, امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کو اگر آج ہم دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیں تو ایک صحیح اسلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے گا. ہمارے ساتھ رہے گا. لیتے ہیں وقفہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ان افراد کا ذکر کریں گے جن پر روزہ واجب نہیں ہے. بعض افراد ایسے ہیں جن کے حوالے سے فقہا فرماتے ہیں کہ ان پر روزہ واجب نہیں ہے. سب سے پہلا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ انسان جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا اور اس کے لیے بہت مشقت کا باعث ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اگر صرف اس سے مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہو تو اس صورت میں اسے ہر روزے کے بجائے ایک مد تعام گندم یا جو دینا فقیر کو دینا پڑے گا. اور ایک مد تعام کی جو مقدار ہے ناظرین وہ تقریباً 750 گرام ہے جو فقیر کو دینا پڑے گا. ہر روزے کے بدلے میں ایک مدت عام دینا پڑے گا. اور جو دوسرا مسئلہ اس حوالے سے فقہا بیان فرماتے ہیں کہ انسان اگر بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے اور ماہ رمضان کے بعد اگر وہ روزہ رکھ سکے, یعنی اس کا جو بہت زیادہ بڑھاپا تھا وہ علاج معالجے کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے یا خدا ان متعال کے سے کوئی ایسی شفا اسے حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھے, تو احتیاط واجب کی بنا پہ البتہ فقہا کہتے ہیں کہ اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا بجا لائے. اسی طرح کہتے ہیں اگر انسان خدا نہ خواستہ اس پہ کوئی ایسا مرض لاحق ہوا ہو جس کی وجہ سے تشنگی کی شدت ہوتی ہے, ایک بیماری ہے خاص قسم کی کہ انسان جو ہے وہ اتنا تشنا ہو جاتا ہے کہ اس کو تحمل کرنا سخت ہو جاتا ہے, بہت زیادہ مشقت کا باعث ہوتا ہے روزہ رکھنا. ایک تو ہوتی ہے عام پیاس لگنا, یہ ہر کسی کے ساتھ ہے, پیاس لگتی ہے, بھوک لگتی ہے, برداشت کیا تو اسی کا نام روزہ ہے. لیکن انسان کے ساتھ ایک بیماری ہوتی ہے خدا نخواستہ خاص قسم کی جسے ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ وہ تشنگی کا بے انتہا بڑھنا جس کی وجہ سے انسان نڈھال ہو جاتا ہے, گلا اور منہ ایک دم خشک ہو جاتا ہے, تو اس شخص پر بھی روزہ واجب نہیں ہے. لیکن فقہا کہتے ہیں ایسے شخص پر بھی واجب ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مدت عام جو کہ 750 گرام گندم یا جو یا اس قسم کی چیز فقیر کو دے دیں. ناظرین ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ زکوٰۃ فطرے کے اندر اب فطرے کے بجائے ان چیزوں کی قیمت دے سکتے ہیں, لیکن فقہا مدت عام کے اندر جو ہے بعض واجب سمجھتے ہیں, بعض احتیاط کرتے ہیں کہ اس کی قیمت کے بجائے خود وہیں چیز دی جائے یا گندم یا جو یا اس قسم کی چیز جو ہے مدت عام کے طور پہ فقیر کو دیا جائے. اسی طرح جو ایک اور مسئلہ اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواتین جو حاملہ ہیں اور بچے کے دنیا میں ابھی متولد ہونے کے دن قریب ہوں اور روزہ اس کے لیے ضرر رکھتا ہو تو ایسے صورت میں ان خواتین پہ روزہ واجب نہیں ہے. اگر کوئی خاتون زبردستی اپنی منمانی کر کے روزہ رکھتی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا ایسے خواتین کو روزہ رکھنے سے پرہیز کرنا چاہے کہ جس کے لیے روزے کا ضرر ہونا یقینی ہو جائے. لیکن اس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ اس خاتون کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے بجائے ایک مدت عام فقیر کو دے دیں. اسی طرح وہ خواتین جو بچے کو دودھ دیتی ہیں, دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کا دودھ کم ہو جاتا ہو اور بچے کے لیے ضرر ہو اور باہر سے بھی فیڈر یا اس قسم کی چیز کے ذریعے دودھ نہیں دیا جا سکتا ہو, وہ نہیں پیتا ہو, تو اس صورت میں ان خواتین پہ یا خود وہ اس کا بچہ نہیں ہے, وہ دایا ہو, اس نے کسی بچے کو اجرت کے طور پہ دودھ دینے کو قبول کیا ہے, لیکن اگر وہ اس بچے کو دودھ نہ دے تو کوئی دوسرا شخص نہ ہو کہ وہ اسے دودھ دے, اس صورت میں بھی کیا ہے فقہا فرماتے ہیں ان افراد پہ روزہ واجب نہیں ہے لیکن ایک مدت عام ان پر بھی واجب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ناظرین پروگرام مہمان خدا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری گفتگو چل رہی ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصیت نامے پر جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخرین لحظات میں ارشاد فرمایا. جی قبلہ صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمیں یتیموں کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے. یعنی امام علیہ السلام اپنے آخری ایام میں ایک ہمیں زندہ رہنے کا ایک پورا ایک روٹین دے رہے ہیں, ایک ٹائم ٹیبل دے رہے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ زندہ رہیں. آگے آپ کس محور پر جو ہے وہ روشنی ڈالنا پسند کریں؟
اس کے بعد یعنی پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے کے بعد ان کا تمہیں خیال رکھنا, ان کے حقوق ادا کرنا. قرآن کے بارے میں وصیت کی مولائی کائنات نے فرماتے ہیں, اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم, تمہارا غیر عمل کرنے میں کہیں آگے نہ نکل جائے قرآن پر. یعنی امام علی نے جو وصیت کی یہاں پر, قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وصیت نہیں کی کہ تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. یعنی یہ تو امام علیہ السلام مان کے چل رہے ہیں کہ تلاوت تو کرنی ہی ہے ان کو. امام علی علیہ السلام جو وصیت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ہے, عمل کی دعوت دے رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو تمہارا غیر جو ہے وہ عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائے, تم پیچھے رہ جاؤ. غیر سے مراد یہاں کیا ہے, یہ ایک الگ مستقل بحث ہے کہ غیر سے مراد کیا ہے, کہ غیر کس طریقے سے قرآن پہ عمل کرنے میں آگے نکل سکتا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, کتاب ہدایت ہے, اور یہ بشریت کو, انسانیت کو ضلالت سے, اندھیرے سے نکالنے کے لیے آئی ہے. یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم قرآن کے اوپر عمل کریں گے. امام علی کہتے ہیں تمہیں قرآن کی آیات پر, قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہے. کس طریقے سے عمل کرنا ہے؟ یعنی قرآن کی آیات کے بارے میں سوچنا ہے. قرآن کیا ہے؟ آیات ہے قرآن کی, ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ. قرآن میں کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ, شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے قرآن میں. شفا یعنی ہر بیماری سے شفا ہے. اور یہ سب مقصد نہیں ہے کہ صرف جسمانی بیماریوں سے, نہیں, اخلاقی بیماری, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماریاں, یعنی اخلاقی بیماریاں, نفاق بیماریاں. قرآن ہر چیز کی دوا ہے. یعنی جو جسمانی بیماری ہے اس میں کہا جاتا ہے, سورہ حمد کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنی تاثیر ہے, اتنی تاثیر ہے, 70 مرتبہ اگر مردے پہ پڑھ دیا جائے شاید وہ بھی زندہ ہو جائے. یعنی 70 مرتبہ کا سورہ حمد کی تلاوت کریے, سر کہیں درد ہو رہا ہے تو شفا ملے گی. یہ اور بات ہے کہ لوگ 70,000 مرتبہ پڑھتے ہیں شفا نہیں ملتی ہے, جس کا مطلب مشکل زبان میں ہے,
صحیح
اثر جو ہے زبان کے ذریعہ آتا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ہے. کس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے؟ ہمیں ماہ مبارک رمضان ہے, یہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بے انتہا ثواب ہے, کیوں قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے بہت زیادہ. اس میں صرف تلاوت کے اوپر اکتفا نہ کریں, غور کریں قرآن کے چھوٹے چھوٹے سوروں کے اوپر غور کریں. ایک حدیث ہے, ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آنے کے بعد اس نے عرض کیا, نوجوان ہے آنے والا, یا رسول اللہ مجھے قرآن مجید کی تعلیم دیجیے. پیغمبر نے ایک صحابی کے حوالے کر دیا, بعض روایت میں جناب سلمان فارسی کا نام آیا, ان کے حوالے کر دیا, تم اسے قرآن کی تعلیم دو. وہ جناب سلمان کے پاس پہنچا, آپ نے اسے اس سورے کی تعلیم دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. جس دن زمین کو زوروں سے ہلایا جائے گا, زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی, ایک انسان اس سے کہے گا زمین سے مقاطع ہو کر تجھے کیا ہو گیا, اس دن زمین اپنے ساری داستان اسے بتائے گی, اپنی خبریں اسے بتائے گی. کیوں بتائے گی؟ اللہ نے اس کے اوپر وحی کر رکھی ہے. وہ اس دن جس دن لوگ گروہ در گروہ محشور کیے جائیں گے قیامت کے دن, کیوں؟ لے یورو اعمالہم, تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جس نے ذرہ برابر نیکی کی نظر آئے گا, جس نے ذرہ برابر برائی کی قیامت کے دن نظر آئے گا. اس سورے کی تعلیم دی, جیسے اس سورے کی تعلیم دی وہ کہتا یہ وحی اللہ کی جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی, کلام وحی ہے. کہاں یہ کلام وحی؟ چپ چاپ اٹھ کے چلا گیا, ایک لفظ اس نے نہیں کہا, حتیٰ کہ خدا حافظ بھی نہیں کہا, چپ چاپ اٹھ کے چلا. یہ بڑے حیران ہوئے, پیغمبر کے پاس آئے, سرکار آپ نے کہا تھا اسے تعلیم دو, میں نے سورے کی تعلیم دی, وہ اس نے یہ سوال کیا یہ وحی ہے, میں نے کہا وحی ہے, اور چلا گیا اور خدا حافظ بھی نہیں کہا. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ رجع فقیہانہ, رجع فقیہ, وہ فقیہ واپس چلا گیا. نہیں, ایک سورہ اس کی سمجھ میں آ گیا تو وہ فقیہ ہو گیا. تو امام علی کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے. عمل ہم اسی وقت کریں گے جب سمجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے. افسوس یہ کہ سورہ یاد کر لیے, رٹ لیے, الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھ رہے ہیں, قل و اللہ وحد پڑھ رہے ہیں, انا تینا پڑھ رہے ہیں, انا ذل نام, ہمیں میننگ کا پتہ ہی نہیں, معنی کا پتہ ہی نہیں. جب معنی پتہ نہیں تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچیں گے, خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے. قرآن کے لیے کہا جاتا ہے جب تم یہ چاہو کہ خدا تم سے بات کرے تو تم قرآن کی تلاوت کرو. جب قرآن تلاوت کرو ایسا محسوس ہوگا جیسے خدا تم سے گفتگو کر رہا ہے, تو اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم سمجھیں
قرآن کو,
قرآن. اور جب سمجھیں گے تب اب جا کے عمل کرنا. دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی بہت ثواب ہے, حتیٰ قرآن مجید کو دیکھنا, ان کی آیات کو دیکھنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. لیکن قرآن سے بھی سجس تھوڑی آیا کہ ہم اس کے ذریعے ثواب کمائیں. قرآن آیا ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے, قرآن آیا ہمیں گمراہی سے نکال کر
نجات
ہدایت کے راستے پر.
بہت شکریہ صاحب کہ آپ نے صرف اشارہ کیا, کیونکہ ماہ مبارک کا مہینہ خود جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. مختلف روایات میں آیا جیسے کہ مہمان ہمارے نے عرض بھی کیا کہ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے, قرآن کو سننا بھی ثواب ہے, اور قرآن کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے. مگر ہاں ناظرین, اسی ماہ مبارک میں وہ ناطق قرآن ہمارے پاس سے جا رہا ہے. گھر میں خدا کے قتل ہوا روزے دار, ہائے ہے ہے امام ہائے جو ذوالفقار, ہائے اے رازدار حق شب طاعت گزار, ہائے مولود حرم میں ہے تو آخری آرامگاہ نجف میں, ہائے. اسی پیغام کے ساتھ کہ امام علی علیہ السلام کی وصیت پر ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے رہیں گے. خدا حافظ.